والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات سيدنا محمد. اذان محترم مجلس سے 6 لوگ ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک شہید اور ایک جوان اور ایک ظاہر امام حسین کا چیلم ہے. کئی اجہاد کئی جہتیں کئی زاویے اس ایک جوان میں جو ہے وہ ضم ہو رہے ہیں. ایک تو وہ جوان, دوسرا وہ شہید, تیسرا وہ ظاہر امام حسین. شب جمعہ ہے ویسے بھی اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے. اور یقیناً ہر مومن دنیا میں کہیں بھی ہو اس کے لیے یہی تاکید ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ہو اس کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ وہ شب جمعہ کربلا میں ہو. اسی لیے شب جمعہ جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کی گئی ہے. میں جانتا ہوں وقت بہت گزر گیا ہے, یقیناً آپ بہت سارے لوگ علماء اکرام بہت دیر سے تشریف فرما ہیں اور مجلس کافی طولانی بھی ہو چکی ہے, لیکن بہرحال ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے. اور یقیناً یہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے بھی نہیں, یہ اس اب شہید کی اپنی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی شان و شوکت سے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا تو ایک بہانہ ہوتا ہے, اصل میں تو ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. اور یہی بہانے ہیں جو ہمیں اسی دنیا سے لے بھی جاتے ہیں اور اسی بہانوں کی تلاش بھی ہم کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل زندگی میں پڑتی ہے تو کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے حسین کے غم کو چھو لیں اور یہ کہہ دیں کہ مولا میرا غم تو کوئی غم نہیں ہے جو آپ کا غم تھا. آپ یقین کریں, یہ آپ اپنی زندگی میں آزمائیں, اور ہر شخص اپنی زندگی میں اس کو آزماتا بھی ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل پڑتی ہے, اور بہت مشکل پڑتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں کہ شدید ترین جو لذت ہے وہ ایک باپ کے لیے وہ کیا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو اور کمال پہ پہنچے. یہ ایک بہترین لذتوں میں سے ایک لذت ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ سخت ترین مشکلات میں سے مشکل کیا ہے کہ بیٹا اس کے سامنے جوان ہو, کامیابی پہ پہنچے اور ہلاک ہو جائے. خوب یہ بیان ہے, روایتیں یہی کہتی ہیں. میں جتنے بھی الفاظ دلاسے کے دیتا رہوں, میں باپ ہوں لیکن میرا بیٹا ابھی ہے. وہ باپ کہ جس کے دو جوان بیٹے پیدر پہ چلے جائیں, اس کے دل کے داغ کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ ایک آس ہے. کیا ہے کہ بہرحال میرا بیٹا بھی تو اسی راستے پہ گیا ہے جس راستے پہ امام حسین نے علی اکبر کو قربان کر دیا. خوب یہ ایک آس ہے نا. میں نے داغ دیکھا ضرور, لیکن میں نے داغ اس طرح نہیں دیکھا کہ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا, کچھ چھوٹی سی بچی تھی جو علی اکبر کو روک دیتی تھی اور پھر خیمے کا پردہ بند ہو جاتا تھا. خوب یہ داغ نہیں ہے ہمارے درد, وہ درد نہیں ہے جو شبیہ پیغمبر کی طرح کے درد تھے. ہمارا درد وہ درد نہیں ہے کہ یہاں امام حسین سے پہلے بعض روایات کہتی ہے کہ بی بی زینب جنازے پہ پہنچ گئی. مشکل ہے, مشکل ضرور ہے, مشکل ہے, راستہ ہے, کربلا ہے, خاک ہے, ظاہر ہے, ظاہروں کی خدمت کر رہا ہے, حادثہ ہے, چلا گیا ہے, لیکن پیاسا نہیں تھا. وہاں جوان پلٹا ہے, کہا بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا بنی ہاشم کی جنگ کیا ہے. خوب میں جسارت نہیں کر سکتا بہرحال, لیکن میں کوشش, دیکھیں ہماری کیا ہے زندگی میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے, میری جان ہے سب سے. انسان سب کچھ کس لیے کرتا ہے اپنی زندگی میں؟ اپنی جان کے لیے کرتا ہے, صحت کے لیے کرتا ہے, لباس کرتا ہے, اچھی طرح رہتا ہے, اچھا آرام ہے, اپنے لیے کرتا ہے, پھر جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے پھر اولاد کی پرورش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ چند لذتیں یا چند چیزیں جسے قرآن بیان کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تمہارا مال, ایک تمہاری اولاد, ایک تمہاری اپنی جان. یہ مراتب جو قرآن بیان کر رہا ہے اسی مراتبوں کے ساتھ ہماری چاہتے ہیں اور ہماری اٹیچمنٹ ہے. انسان مال سے محبت کرتا ہے, ایک مقام پہ آتا ہے مال کو اولاد پہ قربان کر دیتا ہے, ایک مقام پہ آتا ہے اولاد سے محبت کرتا ہے, کچھ مقامات ایسے آتے ہیں انسان اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے, آخر میں اس کی جان رہ جاتی ہے. جان عزیز ہے ہر شخص کو, جان دینا آسان نہیں ہے, جان سے گزر نہیں سکتا. میں بہرحال علماء اکرام سے اجازت کے ساتھ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں اور چند گزارشات, کیونکہ بہرحال میں صرف اس ایک توفیق کے لیے پاکستان آیا ہوں. بس یہ مجھے بہرحال اس شہید کی اپنی برکتیں ہیں جو بہرحال میرے نصیب میں بھی آئی کہ میں بہرحال یہ اس کی جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ گفتگو کروں اور اپنی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اپنے مولا سے حاصل کروں. حدیث جو ہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی سی تکلیف ہوگی, تھوڑا سا تامل ہوگا, لیکن بہرحال جب تک ہم بہت سی چیزوں کو خود درک نہیں کریں گے ہم مقامات کو حاصل نہیں کر سکتے. مقام حاصل کرنا رہتی دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہے. رسول خدا کے پاس شخص آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ میں اجازت دے مجھے کہ میں موت کی تمنا کروں, مجھے اجازت دے. وہ سب کچھ کر لیا ہے زندگی میں, سارے کام کر لیے ہیں, بس اب بس موت آ جائے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے, موت کا تقاضا بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم اگر مرنا چاہتے ہو, ہر شخص نے مرنا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ موت قطعی ہے, برحق ہے, چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے موت نے آنا ہے. ہر شخص نے موت کے, ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. رسول خدا کہتے ہیں موت آنی ہے چاہے تم چاہو یا نہ چاہو. ہاں اگر تم موت کی تمنا کر رہے ہو تو پہلے کچھ ہدیے ہیں, کچھ تحفے ہیں جو اپنے موت سے پہلے بھیج دو, پھر موت کی تمنا کھاؤ. رسول خدا نے 10 تحفوں کا ذکر کیا کہ موت سے پہلے یہ 10 چیزیں پہلے تم تحفہ دو 10 لوگوں کو 10 مقامات، پھر اس کے بعد تم موت کی تمنا کرو. کیوں؟ کیونکہ تم جہاں جانے کی تمنا کر رہے ہو وہ جگہ آسان نہیں ہے، وہ جگہ آسان نہیں ہے. اگر تم نے جانے سے پہلے وہاں کا انتظام نہیں کیا تو رسوا ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ 4 عالم ہے انسان کے وجود کے اندر، انسان جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، یہ 4 عالم ہیں. پہلا عالم کہاں ہے؟ ماں کے رحم میں، یہ ایک عالم ہے جہاں وہ رشد کرتا ہے نطفے سے، اور پھر ایک جو ہے وہ انسان کی صورت میں روح کو حاصل کر کے اور اپنے سفر کو پورا کرتا ہے. دوسرا عالم اس کا یہ دنیا ہے جہاں ہم لوگ زندہ ہیں. تیسرا عالم عالم برزخ ہے کہ جو موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا ہے. اب کس کا کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی ہزاروں سال سے ظاہر ہے، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ دنیا سے گئے وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں. آخری جو عالم ہے وہ قیامت ہے. قیامت آخری مقام ہے، چاہے وہ شخص دنیا میں جیسا بھی ہو. اب ان سب کو شخص نے عبور کرنا ہے، اپنے ماں کے وطن سے اس کو عبور کرنا ہے، دنیا میں آئے گا، دنیا کو عبور کرنا ہے، اور دنیا سے عبور کر کے اس نے عالم برزخ کو، قیامت میں عبور نہیں ہے، قیامت آخری مقام ہے اس کا. اس تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا وہ کیا انتظام کر رہا ہے؟ عزیزان محترم، ہم نے سب نے مرنا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا، یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ کیسے تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو. ہاں، مرنے کا دل نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس عالم سے تعلق جڑا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ مادے ہی میں زندہ ہے. خوب، یہ مادہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں، یہی نفسانی، یہی انسان کی طلب ہے. انسان اسی مادے کے اندر، جبکہ دنیا کیوں ہے انسان کو؟ کیوں دی گئی دنیا؟ کہ تم اس دنیا میں آؤ. قرآن کیا کہتا ہے سورہ ملک کے اندر، کہ ہم نے موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ ہم نے اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کس کا تھا. قرآن کہہ رہا ہے. خوب انسان، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ خوب مولانا صاحب کو سوال ہے پوچھنے کا، قرآن کیا ہے؟ خوب قرآن کتاب ہے، آسمانی ہے. خوب کون سی کتاب ہے؟ مطلب چوتھی کتاب آسمانی ہے. کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ پر نازل ہوئی، رسول کے قلب پہ. کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوئی، لیکن قرآن کا دفعی نزول بھی ہے. کتنے قرآن کے اندر سورتیں ہیں؟ مولانا صاحب یہ کوئی سوال ہے؟ تو بچے بھی جانتے ہیں، 114 ہے. کتنے سورتوں کے نام یاد ہیں؟ کتنا میں قرآن میرے اندر ہے؟ نہیں ہے، اصل وقت نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن قیامت میں خدا کی بارگاہ میں گلا کرے گا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا. رسول خدا کیا فرما گئے؟ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ قرآن، دوسری عترت. جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر پہ مجھے ملے گا. کہاں ہے قرآن؟ میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں تو اولویت کیا ہونی چاہیے زندگی میں؟ کس نے خلق کیا ہے ہمیں؟ وہاں صاحب یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ خدا نے خلق کیا ہے، تو خدا سے بات کرتے ہیں یا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ تو مولانا صاحب خدا سے بات کی جا سکتی ہے، خدا بھی باتیں کرتا ہے. ہاں تم اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو، اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو. وہ کلام الہی ہے نا. مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف مفہوم سنے ہوئے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے. خوب کلام الہی ہے تو اپنے وجود میں کیوں نہیں اتار رہا اس کلام کو؟ بھائی دنیا میں کوئی شخص اچھا لگے، کوئی شاعر اچھا لگے، کوئی نوا خان اچھا لگے، کوئی منقبت خواہ اچھا لگے، کوئی عالم دین اچھا لگے، کوئی ٹیچر اچھا لگے، کوئی خاندان میں شخصیت اچھی لگے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ان کا کلام بڑا اچھا ہے، دل چاہتا ہے اس نوحے کو میں سنتا رہوں. کیوں؟ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے. کون ہے وہ شخص؟ ایک شخص ہے، ایک شخص ہے، اس کو فنا ہے. آج یہ اچھا لگتا ہے، 10 سال بعد کوئی اور اچھا لگے گا، دوسرے سال کوئی اور اچھا لگے گا. مگر وہ کون سا کلام ہے کہ جو قیامت تک کا معجزہ ہے؟ وہ کلام جس نے کبھی پرانا نہیں ہونا، وہ کلام کہ جس کے خالق کو فنا نہیں ہے، وہ کلام جس کے باطن میں 70 اسرار ہیں. وہ کس کا کلام ہے؟ میں تو پہلی لیئر پہ نہیں پہنچ پا رہا. پہلی مجھے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی مولانا، پھر میں کیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین کروں؟ کیسے آپ، میں آپ کو ساری صورتیں سناتا بھی رہا ہوں، آپ ہاں ہاں کریں گے، چلے یقین کیسے ہوگا؟ دیکھیں یقین کے مراتب ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں علم، ایک علم ہونا ہے، ایک چیز ہے علم ہونا، آپ کو پتا ہے علم ہے، کس چیز کا آپ جانتے ہیں. ایک ہے عین الیقین ہونا، یعنی کیونکہ میں آنکھ سے اس چیز پہ یقین. ایک ہے حق الیقین ہونا، یعنی بس اتنا یقین ہے کہ وجود میں پیوست ہے. یعنی اب کوئی بات کہہ دے کہ ابھی یہاں سے گزر جاؤ گے فلانی جگہ پر یہ ہے، تو ہاں نہیں، علم نہیں ہے صرف آنکھوں سے نہیں، کیونکہ میں اس شخص کے کلام پر حق رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، ابھی جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. ورنہ 100 باتیں انسان جانتا ہے عمل نہیں کرتا، 100 باتیں دیکھتا بھی ہے عبرت حاصل نہیں کرتا. وہ کلام الہی میرے باطن میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ میں پہلی منزل طے نہیں کرتا. رضوان محترم، ایک شہید کی مجلس پر ہے، شہید کو درجہ کس نے عطا کیا؟ قرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے. الہی پیغام ہے، ہمیں یقین ہے اس بات پہ شہید زندہ ہے. کبھی زندہ ہے تو کبھی کسی شہید سے کوئی تقاضا کیا ہم نے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو رزق دے رہا ہوں اس کو، یعنی رزق دے رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زمانے میں دیا ہے، ایک وقت میں دوں گا، ختم نہیں. خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، عند ربہم یرزق، یعنی سیگا جو ہے علماء کرام، بہرحال مجھے جسارت ہوگی میں بہرحال سمجھانے کے لیے، کہ کنٹینیوس کا، پریزنٹ کنٹینیوس کا سیگا ہے، یعنی رزق پا رہے ہیں، پا رہے ہیں، مسلسل پا رہے ہیں. میں نے کسی شہید سے متصل ہوا آج تک زندگی میں؟ کیسے ہوتا؟ مجھے قرآن کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے. اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ وہ نہیں توڑ سکتا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہیں 10 تحفے دینے پڑیں گے، وقت مرحلہ محدود ہے، میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، میں گزرا کروں گا، بس تیزی سے گزروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ تمہارا کس کو دینا ہے تم نے؟ کہا ملک الموت کو. ملک الموت کو ہدیہ اپنے جانے سے پہلے دو. کیسا ملک الموت کو کیسا ہدیہ چاہیے؟ ملک الموت کیا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ملک آتا ہے یا اس کے جو بھی جس کو وہ اپنی ڈیوٹی پہ. کیونکہ سخت ترین مرحلہ ہے روح کا کھینچنا بدن سے. روایات بیان کرتی ہے کہ جب روح بدن سے کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو تلوار کی نوک جو کئی تعداد میں ہو بدن میں چپ رہی ہوتی ہے, اس وقت روح کھینچ رہی ہوتی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد والے محمد عجل فرج ہوں. عزیزان محترم, یہ سخت ترین مرحلہ ہے. کیا کریں؟ کر ملک الموت کو ہدیہ دو تاکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ آسان ہو جائے. یعنی کچھ کی روحیں اس طرح بدن سے نکلتی ہیں جیسے کوئی مٹھاس وہ حاصل کر رہا ہو. یہ مرحلہ آسان نہیں ہے سارے محترم. ہم اصل میں غافل ہیں. ہم سنتے ہیں ملک الموت آئے گا, ملک الموت آئے گا, روح قبض کرے گا, وہ سنتے رہتے ہیں, لیکن ہم اس بات پہ ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ میری زندگی میں بھی آئے گا. سب مرنا ہے. قرآن جب رسول خدا کو فرمایا کہ رسول خدا کو کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے, سب نے دنیا سے جانا ہے, تو ملک الموت آئے گا. لیکن کتنی خوبصورت دنیا سے جانا ہوتا ہے, وہ شہید ہے. یعنی جس طرح وہ جاتا ہے کوئی نہیں دنیا سے جاتا, اور وہ بھی راہ کربلا کا ہو. یعنی کہ وہ تو ویسے ہی ہر ایک قدم پر انسان کے کتنے حسنات لکھے جا رہے ہیں, حتیٰ ظاہر کربلا کی جو خاک ہے وہ جس پر آ جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. وہ جو خود ظاہر ہو اور خود اسی خاک میں چلا جائے. ہم نہیں کر سکتے. خوب ہم بہرحال لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں, ہم اس مقام اور مراتب کو بیان نہیں کر سکتے. جانے موت اپنی زندگی میں تھوڑا سنجیدہ ہوں. موت برحق ہے, آنی ہے, وہ دنیا سے جانا ہے. دوسری چیز جس کو ہم نے رسول خدا فرماتے ہیں کہ تحفہ دو جانے سے پہلے, کیا ہے؟ قبر ہے. قبر کو روشنی دو جانے سے پہلے. ہم میں سے کتنے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قبرستان جانا ہے. کیوں روایات میں آیا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ متوجہ رہو کہ تم نے بھی ایک دن جانا ہے, جانا ہے. اگر آج میں اپنے مرحومین پہ یا کسی بھی جان قبر فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا تو میں یہ امید رکھوں گا کل کوئی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا. ہم تو دنیا کا رواج ہے کہ دوست سب سے پہلے. بہرحال یہ تو بہرحال شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ واقعا یعنی دوستی اور وہ تو شہید سے نہیں, میں عام موت کی طرف متوجہ ہوں. سب سے پہلے دوست یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کب ہے. دوست کہتے ہیں جنازہ کب ہے, دفنانا کہاں ہے, پھر سوئم کب ہے, دسواں کب ہے. بس مولا متقیان حضرت علی جبن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, مولا جب ایک نامے میں نہج البلاغہ کے ہمدان کے گورنر کو طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو مولا کیا کہتے ہیں کہ موت کی تمنا مت کرو جب تک تمہیں وفوق نہ ہو, شرط واسق نہ ہو. یعنی کیا؟ آیت اللہ مخارم شرازی فرماتے ہیں یعنی شرط واسق یعنی تمہیں اطمینان نہ ہو کہ تم اب صحیح جا رہے ہو. نہ کرو تمنا. وہ عالم بہت اندھیرا ہے. وہ عالم جو قبر کا عالم ہے ہمیں نہیں پتا. ہم باہر وہ آج کل وہ سولر لگا دیتے ہیں, اچھی بات ہے, قبر ہم روشن کرتے ہیں اپنے مرحومین کی, لیکن اندر کتنی روشنی ہے. اس اندر کی روشنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مرحومین کے لیے؟ کیا چیز ہے؟ اندر کیا جائے گا؟ اندر آپ کا سولر تھوڑی جائے گی روشنی، یا آپ اندر کوئی اور جو ہے وہ لگا دیں گے نا، اندر کون سی چیز ہے جو اس کی قبر کو روشن کرے گی؟ میں کتنی فکر میں ہوں اپنے ماں باپ کی قبر کی، اپنے بہن بھائی رشتے دار جو بھی ہے اس کی قبر کی کتنی فکر میں ہوں کہ میں اس کی قبر کو روشن کروں اندر سے؟ عزیزان محترم، مرحلہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں اصل میں، اچھا ہمیں ممبر سے ویسے اتنا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو گئے ہیں. جہاں خطبے نہج البلاغہ کے، جہاں میرا مولا قبرستان سے گزر رہا ہے تو مردوں کو خطاب کر رہا ہے، خدا کے لیے پڑھیں جا کر مولا کس طرح مردوں کو خطاب کر رہا ہے. جہاں اتنی روایات جو ہیں وہ عالم برزخ کی موجود ہوں، وہاں مومن برزخ سے غافل ہو. شخص آیا مولا متقیان کے پاس، کہا مولا میں فلانے شخص کے 10,000 دینار تھے یا درہم تھے، میں نے اس کو دیے تھے، اب میں اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، پتہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے بیٹے کے پاس آیا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، تو میرے پاس تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. کہا مولا مجھے شدید ضرورت ہے پیسوں کی. مولا جانتے تھے. مولا نے کہا اچھا اس کے بیٹے کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو کہا، کہا مولا مجھے اصل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا اچھا شہر سے باہر جاؤ، وہاں پر بہت سارے کتے ہوں گے، ان کتوں میں جو سب سے زشت ترین، سب سے خبیث اور سب سے بھیانک کتا ہوگا وہ تمہارا باپ ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ یعنی اس ایک واقعے میں امام کیا کہنا ہے؟ یعنی کیا مولا اس کو دوسرے عالم سے بلا رہے ہیں؟ نہیں، عالم برزخ دنیا کے ساتھ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. مولا اس کے بیٹے سے حجاب ہٹا رہے ہیں آنکھوں کا کہ دیکھ لے عالم برزخ میں باپ کس حالت میں ہے. جہاں گیا اس نے وہی دیکھا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا شخص ہے، کہاں فلانی فلانی جگہ پہ پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں، لے لینا، مگر ہاں یاد رکھنا. کہا حق کا راستہ علی کا راستہ ہے، حق کا راستہ. ہم اس کے مقابلے میں آئے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اس راستے کو نہیں چھوڑنا. خوب یہ کون بتایا؟ خوب دنیا میں شاید انسان نہیں سمجھ پائے ولایت علی ابن ابی طالب، مگر اس عالم میں اصل صرف ہے یہی ولایت. جو اس در سے جڑا ہے اسی کے پاس تو ہے خزانہ، اور کس کے پاس ہے خزانہ؟ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری قبر میں کون بچائے گا یا قبر میں کیا ہوگا؟ وہ خود اہل بیت کہتے ہیں ہم تمہارے عالم برزخ کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود روایات ہیں 8ویں امام سے کہ ہم فلانی فلانی جگہ پر تمہارے مرنے کے بعد آئیں گے اگر تم ہماری زیارت پر آؤ گے. یعنی کیا؟ یعنی خود بہت مشہور واقعہ آیت اللہ حائری جزی، جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی تاسیس کی، ان کا جب انتقال ہوا دوسرے عالم دین کے خواب میں، وہ بیان کیا ہوا؟ کہا جب میں دنیا سے گیا تو مجھے دفنایا، میں نے دیکھا لوگ چلے گئے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے میں نے دیکھا کہ دو آگ کے گولے آ رہے ہیں، آگ میرے قریب آ رہی ہے، خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں نے دیکھا نور آ رہا ہے. نور جیسے ہی میرے قریب آتا گیا آگ مجھ سے دور ہو گئی، میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کہا ہم امام رضا ہیں، تم 70 دفعہ اللہم صلی علی محمد، تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے تھے، ہم 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آئیں گے. عزیزان محترم، اعمال کھوکھلے ہیں، مطلب میں اپنے آپ کو، میں آپ کو نہیں جسارت کہہ سکتا، میرا عمل خالی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. کون سا در ہے؟ یہی در ہے خدا کے لیے. اس در کی شرط یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اطاعت کرتا ہے. تو عمل کا تقاضا، محبت کا تقاضا ہے یہ. اور ایک شخص یہ کہے، نظام گنجوی جب یہ مجنون لیلا کو بیان کرتے ہیں کتاب میں، ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں مجنوں ہوں، میں مجنوں ہوں، وہ لیلیٰ کے گھر کا پتہ ڈھونڈ رہا ہو، کہا تم کیسے مجنوں ہو؟ اصل مجنوں تو وہ ہے جیسے لیلیٰ کی خوشبو آ جائے، خوب تمثیلات ہیں عرفا استعمال کرتے ہیں، یعنی شدت عشق اس مقام پر ہے کہ ایک مقام پر مجنو کہتا ہے کہ اگر کانٹا کانٹا کے پاس دو راستے ہوں، ایک لیلیٰ کا پیر اور دوسری میری آنکھ، تو میں داغ طلب ہوں کہ یہ کانٹا میری آنکھوں میں لگے۔ عشق ہے، عشق کی کیفیت ہے، وہ میں نہیں سمجھ سایا آج تک۔ کیوں؟ جو اطراف میں تھے اہل بیت کے، تیروں کو سینوں پہ کھاتے رہے۔ کیوں کھاتے رہے؟ کہا ایک بال نہ ٹوٹے زہرا کے لال کا۔ خوب مقام تھا، خوب ہم مقامات کو نہیں سمجھ پائے زندگی میں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ عشق محبت صرف لفظی نہیں تھی، اطاعت تھی زندگی کے اندر، اور جو مطیع ہوتا ہے وہی قربان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ قبر کو روشن کرنا ہے، وہ ہدیہ بھیجے، منکر نکیر سوالات کرتے ہیں ان کو ہدیہ بھیجیں، بہرحال یہ معاملہ میزان اس کو ہدیہ دینا ہے، صراط اس کو ہدیہ دینا ہے، خود رسول خدا کو ہدیہ دینا ہے، خود پروردگار کو پہلے کچھ بھیجنا ہے، یہ منازل طے کرنی ہے۔ میں بس بہت تیزی سے گزر گیا صرف ایک تفکر کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے، کیا ہے ہمارے پاس، اور جتنا آپ اس دنیا میں اس دنیا کے لیے پریشان ہوں گے اتنی وہ دنیا آسان اور بہترین ہوگی۔ یہاں پر اگر ہم آسانیاں طلب کرتے رہیں گے اور ادھر فراموش ہو جائیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا کسی کا مال کھا لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مسکال کتنا ہوگا؟ مسکال، مسکال کا بھی عمل ہوگا، یعنی ایک بہت چھوٹا سا دانا، اس کا بھی عمل ہوگا، چاہے آسمانوں میں چھپا ہو، چاہے زمین کی تہوں کے اندر ہو، خدا اس کو ضرور دے دے گا۔ کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ آج ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، آج کسی کا مال کھا لیتے ہیں، آج ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، آج ہم کم تول دیتے ہیں، آج ہم کسی کو زبان سے کسی کو نقصان دے دیتے ہیں، حق و ناس ہے۔ وہ اصل اسلام کے قوانین کہاں ہیں ہماری زندگی کے اندر؟ جوان بیٹھے ہیں، میں بھر جوانوں سے مخاطب ہوں، انسان اپنی نگاہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، حق و ناس ہے۔ یہ آنکھ نعمت ہے پروردگار کی، اس نعمت کا شکریہ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے اس آنکھ کو، تو یہ آنکھ گناہ سے بچی ہوئی ہے نہیں ہے۔ کو متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، مولانا کیا کریں؟ اپنی سوچوں کو پاک کریں، بس سوچوں کو پاک کریں، سوچوں کو سوچوں کو پاک کریں۔ وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں؟ وہ سوچیں کیا ہیں؟ سوچ کیا ہے؟ سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں، مطلب کچھ اٹھ رہا ہے، وہ سوچ اٹھتی ہے، ایک تصویر بناتی ہے، ایک تخیلات میں آتی ہے، انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ یہ جو پانچ انسان کے حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہیں، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن؟ وہی سوچیں آئیں گی۔ مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا، سارے خیالات دنیا کے آ گئے، کیسے آ گئے؟ کیسے روکوں؟ نماز میں نہیں روکیں گے خیالات، یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی، خود صحیح ہو جائے گی۔ خوب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں، خدا اسی ناموں کے ساتھ روز قیامت مشہور کرے ہم لوگوں کو. جانے محترم راستہ کوئی نہیں, علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو, صلی اللہ محمد. خوب یہ خوبی مقامات ہیں, خوب یہ اصل میں ہم کیونکہ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں کیونکہ ہمیں لفظوں میں الجھایا گیا ہے. ویسے بھی ہم ممبر پہ آ کے بھی ہم علماء لوگوں کو الجھا ہی دیتے ہیں, ہم مفہوم میں منتقل ہونے ہی نہیں دیتے لوگوں کو کیونکہ ہم خود پھنسے ہوئے ہیں لفظوں میں. ہم ابھی تک مفہوم میں نہیں اترے, ہم ابھی تک اس باطن میں نہیں ہم نے غوطے لگائے کہ جہاں پر آئمہ نے اپنے اصحابوں کو تعلیمات فرمائی ہیں. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ان سے بہت قریبی نے کہا کہ کچھ بتا دیجئے کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام نے کیا عنایت فرمایا. تو کہا مجھے 10 چیزیں عنایت ہوئی ہیں, میں 2 کا ذکر کروں گا. یعنی کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سو نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ جتنا زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہے مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے. اور یہی مجھے امام نے دیا. کہا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اور طباطبائی آسمان پہ کھڑا ہوا میری نماز دیکھ رہا ہے. وہ یہ کس نے دیا؟ وہ ہے اس در سے ملا ہے. ہم اس در سے کیا لیتے ہیں؟ بری بات نہیں ہے دعا مانگیں, دعا مستجاب مانگنا بھی چاہیے, لیکن ہم مادہ مانگ رہے ہیں, گھر, گاڑی, نوکری, شادی, اولاد, اچھی بات ہے لیکن کیا ہے؟ مادہ ہے. کہا مولا مجھے رات کی مناجات کی لذت دے دے, مجھے تنہائی میں تولانی سجدے دے دے. مولا تو سید الشہداء ہے, تو شہداء کا سردار ہے, مولا مجھے شہادت دے دے. واوا بھی نہیں نکلی کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں. سخت ہے نا, آسان نہیں ہے. اللہم ارزقنا شہادہ کتنے لوگ کہتے ہیں, ہونٹ کانپتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. شہادت ہمارا کیسے ہوگی؟ کاٹا جائے گا, مارا جائے گا. مولا مارا, ہاں تو کیا کرتے رہے ساری زندگی, روتے کس پہ رہے ہو؟ بیٹا مولا میرا بیٹا تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا. خوب یہ شہید, آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو؟ میں نہیں, آپ خدا نہ خواستہ آپ کے امتحان میں ڈال رہا, میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں نے چاہا میرا بیٹا شہید ہو, میں چاہتا ہوں میرا بیٹا شہید ہو, میرا اپنے آپ سے سوال ہے. کتنی دفعہ میں نے پریکٹس کی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہوتا جا رہا ہے, تعلیم میں بھی اچھا ہے, علم میں بھی اچھا ہے, ادب میں بھی اچھا ہے. میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے, میں چاہتا ہوں وہ شہید ہو. کیوں نہیں چاہتا میں شہید ہو؟ کیونکہ میرا تعلق ابھی تک دنیا سے جڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھا امام حسین کو کہ جس نے اپنے سارے تعلق کو توڑ کر اپنا سب کچھ اس کو دے دیا. خوب ساری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ میں سب سے بڑی دعا یہی مانگوں, خدا ہمارے اس بھائی کے درجات کو بلند کرے. شہادت کے بھی درجات ہیں بہرحال, اس کے اندر اور مراتب ہیں, ہم ان کو درک نہیں کر سکتے. بہرحال تو علماء نے بیان کیے ہیں, بعض شہدا نے خوابوں میں آ کر بتائے ہیں تو انسان نے درک کیے ہیں کہ شہدا کے اپنے درجات ہوتے ہیں. خوب کون سی چیز ہے جو اس مقام پہ لے آتی ہے انسان کو؟ یہ آسان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان ہے؟ بس اب ذہن میں آتا رہا, میں خود موجود تھا اس مقام پر جہاں یہ مسلم شہید ہوا, لیکن عجیب کیفیت تھی. میں جب اندر سے باہر آیا تو جب تک جنازہ کمبل میں, کیونکہ سردی رات بھی تھی اور ویسے بھی اچھا نہیں ہے کہ جنازہ یوں ہو, کمبل میں تھا. میں فرحان سے ملا, فرحان بھی گریے کی حالت میں تھا. نہ فرحان نے مجھے بتایا یہ مسلم ہے, نہ مجھے خود پتہ چلا یہ مسلم ہے، میں بھی اسی طرح، لیکن میرے ذہن میں حالانکہ کیونکہ جوان تو تھا اور ایک بڑا حادثہ تھا اس وقت، جتنے بھی لوگ واک کر رہے تھے اربعین کے اندر، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ہر آدمی اپنے ذہن سے کہ یار یہ تھوڑی دیر یوں ہو جاتا، تھوڑا یہ یوں ہو جاتا، تھوڑی دیر میں چلا جاتا، ذہن میں چھوٹی گاڑی اس کو لگ جاتی، ٹانگ ٹوٹ جاتی، ذہن خوب ایسے ہی ہے نا، ذہن سوچ رہا ہے، وہ ذہن کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ خود اس کو نہیں پتا، ہم اپنی مادیت کے حساب سے سوچ رہے ہیں، اور وہ اس مقام سے ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو، میں کن مقامات کو طے کر رہا ہوں اور تم ابھی تک یہ سوچ رہے ہو کہ میں دیر سے آتا، میں جلدی نکل جاتا، بس نہ کھڑی ہوتی، سامان نہ ہوتا، ہوں میں مادے میں ہوں، وہ کسی اور عالم میں ہے، خوب میں نہیں سمجھ سکتا، میں عزیزان مطلب میں یقین کریں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، میں نظام گنجوی کو پڑھ رہا تھا، اس نے ایک چیپٹر میں بولا کہ مجنو جو کیس تھا، جو خود ایک شہزادہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا اپنے باپ کا، حالت کیا ہوئی مجنو کی، باپ جب بوڑھا ہوا، جب اس کو خیال آیا کہ میں مر رہا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، یہ میری دولت، میرا نام، یہ کس پہ جائے گا، تو اس نے مجنو کو ڈھونڈا، جہاں پہنچتا تھا خرابہ، خراب جگہ، کہا یہاں تھا آگے چلا گیا، یہاں تھا آگے، آخر میں ایک مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر صرف گندگی تھی، کیا دیکھا، خاک میں لپٹا پڑا ہوا ہے ایک ہی بیٹا، بیٹے کو دیکھا، اس کو اٹھایا، رونے لگ گیا، گریا کرنے لگ گیا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، کہا کون ہے، کہا نہیں پہچانے، یعنی باپ کو نہیں پہچانے، جب اس نے بولا تو آنکھیں کھولی، دونوں رونے لگ گئے۔ بس میں آپ کو مفہوم اگر میں منتقل کر سکا، باپ نے بولا دیکھو میری زندگی ختم ہو رہی ہے، واپس آ جاؤ، اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا، کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کس عشق کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کیا حالت کر لی ہے تمہاری، ماں تمہارے انتظار میں بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی کچھ سالوں میں مر جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں چلو کچھ سال اپنے باپ کے کہنے پہ چلا جاتا ہوں، یہ بوڑھا ہو گیا، دنیا چلا جائے گا، میں واپس دوبارہ اپنی زندگی میں آ جاؤں گا۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ میرے عشق کو نہیں سمجھ سکتے ہو کیا ہے، یعنی اگر آپ بھی ہوتے اس جگہ پہ تو آپ یہی کہتے کہ بھائی مجنو تھوڑا ہوش کرو، باپ قبر میں ہے، چلے جاؤ۔ مگر میں اس عشق کو نہیں سمجھ پایا کہ جس عشق کی خاطر مجنون در بدر ہوا ہے، وہ کیا عشق ہے، میں بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید یہ یوں نہ جاتا، یہ یوں رہ جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں تو ساری زندگی تمنا اس کی کرتا تھا کہ میں کربلا جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ مجھے ابھی والد محترم ان کے بتا رہے تھے کہ اس کی نماز پانچ وقت کی ہمارے سامنے تھی، باقی وہ کیا عمل کرتا تھا ہمیں نہیں پتا۔ ایک عمل انہوں نے بتایا، جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے شیخ عباس قمی یاد آ گئے، اعلی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے مفاتیح الجنا مرتب کی ہے، کیا مقام ہے ان کا، ان کی والدہ نے کہا کہ کھانا گرم ہو چکا ہے، والد کو اٹھا کر لے آؤ، یعنی ان کو بیدار کر لو۔ یہ گئے تو دیکھا کہ والد سو رہے ہیں، مناسب نہیں لگا کہ میں بیدار کروں، اپنے لبوں سے باپ کے قدموں میں گرماہٹ دی، باپ اس گرماہٹ سے اٹھا، باپ نے دعا دی، کیا مقام۔ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود چند دفعہ، کئی دفعہ مسلم کو دیکھا کہ ان کی والدہ سو رہی ہوتی تھی، گھر سے جاتے وقت اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے کے جاتا تھا۔ اللہ، یہ کہاں ہے جوان، میں اپنے آپ کو دیکھوں، کیا میں اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دیتا؟ روایات کیا کہتی ہیں، والد آئے چاہے تم جتنے بھی بڑے شخص ہو، والد جب کمرے میں آئے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ کیوں، क्योंकि ये है जो मकाम देता है। यानी कुछ तो किया ना ऐसा कि वो आज इस मकाम पे पहुंच गया। आज इत्मीनान क्या है, लेकिन उनके वालिद का जो गम है, उनके घर वालों का, बहनों का जो गम है वो हम बयान, भाई का जो गम है वो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन क्या चीज है जो इत्मीनान देती है? भले थोड़ी देर ही सही, कुछ देर के बाद ही सही, क्या देती है? क्योंकि करबला के रास्ते में गया है। ये लफ्ज, ये रास्ता ऐसा है कि ये थमा देता है उन तूफानों को जो टकरा रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, आसान नहीं है, मैंने बहुत जहमत दी आपको इस मकाम को तर्क करने के लिए कि ये आलम आलम फानी है। असल वही आलम है, उस आलम के लिए कुछ ऐसा करें कि यहाँ से ऐसे जाएं कि वहाँ इस्तकबाल हो, ऐसा जाएं। हर जवान की तमन्ना ये होनी चाहिए। ये जवान बहरहाल आजकल कहते हैं हमारे माँ बाप को हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं, ये दूसरे दौर के हैं, जो भी है एहतराम ज़रूरी है। एहतराम ठीक है, आप ज़्यादा जानते हैं, ये माँ बाप का एहतराम ज़रूरी है। करबला यही दर्स देती है, अतात का दर्स देती है। क्योंकि भरल शब जुम्मा है, कल रोज़े जुम्मा है, और मुमकिन नहीं है कि असल वारिस जो है उसकी गुफ्तगू के बगैर कलाम इख्तिताम हो जाए। आयतुल्ला उज़्मा बहजत फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद आयतुल्ला काजी हमें तलकीन करते थे कि तहज्जुद की नमाज जो रात को तुम नजफ़ में मौला के हरम में पढ़ते हो, तो तहज्जुद के कुनूत में जो है वो दुआ अबू हमज़ा उस्माली पढ़ो। अच्छा, मुझे नहीं पता है दुआ अबू हमज़ा उस्माली होती क्या है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे शायद नहीं पता। ये दुआ है जो रमज़ान में पढ़ी जाती है और उसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। हम पूरा महीना ये दुआ नहीं पढ़ पाते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो हर रात को कुनूत में दुआ पढ़ते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता लज्जत का। मैं इस बात को यहीं रोकता हूँ। आयतुल्ला बहजत से किसी ने कहा कि आप ये दर्स जो है दर्स, और मैं बहुत शदीद, जितना मुझे मैसेज आते हैं और मुझे आते हैं, मैं उल्मा से भी बहरहाल मैं पहले भी गुजारिश कर भी चुका हूँ, शदीद फुकदान जो कराची में है वो दर्स नहीं है। एक हफ्तावार या महीने में एक ऐसा दर्स कि जहाँ जवान आए और अपने नफ्स को स्कैन करके जाए। फुकदान अज़ान मोहतरम, मैं बहन नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता इतना ज़्यादा। लेकिन जो जवान का मुतालबा है, मैं खुद खुदा की बारगाह में शर्मिंदा होता हूँ। नफ्स पाक नहीं है, कैसे इमाम ज़माना के पास जाऊँ, क्या लेके जाऊँ इमाम के पास? आयतुल्ला बहजत से कहा किसी ने कि दर्स इखलाक को बढ़ाएं। कहा हमने अपने उस्ताद से कहा कि दर्स इखलाक को बढ़ाएं आयतुल्ला काजी को, तो उन्होंने कहा कि जाओ मस्जिद सहला, जो देखो सुबह के मुझे बता देना। गए, दूसरे दिन आए, कहा क्या देखा? कहा मैंने देखा कि मस्जिद सहला, आपको पता है इमाम से मंसूब है मस्जिद, कहा मैंने देखा मगरिब में बड़ा रश है, बहुत लोग थे, मगरिब इशा नमाज पढ़ी, हल्के हल्के रश कम हो गया। कम हुआ रात के पहर में, कुछ बूढ़े थे जो कुनूत में तहज्जुद की दुआए जोशन कबीर पढ़ रहे थे। खल्लिसना मिन नार या रब, हम तो सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं, वो भी फूकने के लिए। हाँ, हकीकत यही है, दिल नहीं कहता कि खल्लिसना मिन नार या रब, मुझे उस खालिस कर दे, बचा दे मुझे उस जहन्नुम की आग से। तो उस्ताद ने पूछा जवान कितने थे? कहा मैं अकेला जवान था। आयतुल्ला बहजत ने कहा, کہا تم جوانوں کا اضافہ کر دو، میں درس کو بڑھا دوں گا. جوان کہاں ہے؟ کہاں مولا کے حرم میں قنوت میں تہجد کی ہم دعائے ابو حمزہ عثمانی پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک جوان آیا، اس نے دعائے ابو حمزہ پڑھنا شروع کی اور اتنی رقت تھی کریے میں اس نے پوری دعا پڑھا. آج ہماری نماز ختم ہوئی، اس شخص کی چلی چلا گیا. ہمارے استاد نے کہا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ ہم نے کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا، وقت کا. کہا استاد ہم کب وقت کے امام کو در کر پائیں گے؟ کہا بہت محنت کی ضرورت ہے. پوچھو کہ بہرحال آیت اللہ عظمہ نے محنت کی، محنت کی. ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کو محسوس کریں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کو دیکھیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم امام کی نصرت کریں. وہ حقیقت تو یہ ہے. لیکن اب اس ٹائم میں بہت تیزی سے، بہت معذرت فرحان کے بھی ذرا، وہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو بیٹھا ہوں اس کو پڑھنا اور میں تلانی کر لوں. لیکن بہرحال زندگی کا مجھے خود نہیں پتا کیونکہ یہ وہ کیا پتا آخری مجلس ہو. تیار رہنا چاہیے انسان کو، گمان نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اس لیے میں بعض اوقات تھوڑا سا سخت بھی پڑ جاتا ہوں. جو لوگ مجھے کہتے بھی ہیں مولانا پہلی دفعہ تو پڑھنے آئے تھے کراچی، سب کیوں پڑھ کے چلے گئے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ کیا پتا تھا کہ یہ آخری مجلس ہے؟ مجھے تو نہیں پتا یہ آخری مجلس ہو. مجھے تو خدا کی بارگاہ میں یہ بتانا بھی ہے کہ قیامت والے دن ہم نے تمہیں موقع دیا، تم اس چکر میں نہیں پڑھے گے، تمہیں اگلے سال بھی پڑھنے کا موقع دیں گے لوگ یہ. لیکن کیا پتا آخری مجلس ہو. عزیزان محترم، امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. دعا ہے کہ وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. کہاں ہے امام؟ ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں امام؟ 24 گھنٹے میں امام کہاں ہے؟ ہفتے میں، کل جمعہ ہے، ہفتے میں ایک دن امام کا ہے، امام کہاں ہے؟ کیسے آئے گا امام؟ وارث کربلا ہے، اینا بدم مقتول کربلا. کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے؟ عزیزان محترم اس کو خود محسوس کریں. جب تک میں تڑپوں گا نہیں وہ نہیں آئے. میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں، میں مجلس پڑھ کے اپنے کام میں، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میرے بچے میرے آس پاس ہیں، میرے والدین ہیں، میرے دوست ہیں. امام کہاں ہے؟ امام تو تنہا ہے، امام تو کئی 100 سالوں سے انتظار کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو استخاصہ تھا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مولا امام جانتے تھے کوئی نہیں ہے، سب چلے گئے. امام کا فرزند بھی یہی ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ دنیا آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. مسلمان کو جتنا نقصان دے سکتے ہیں، فتنہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے. عراق میں آپ جو لوگ زائرین گئے، کتنا فتنہ تھا، کتنا اس کے بعد فتنہ ہوا اس ایک آڑ میں کہ پروٹیسٹ کریں مہنگائی کے خلاف. اور ایران میں بھی 2-4 دن آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا فتنہ ہوا. کون ہے پیچھے؟ خوب غافل نہ ہوں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ. ہمیں تو بالکل ایسا کر دیا گیا کہ ہم تو پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خود پروٹیسٹ پہ لاتے ہیں، خود گھر بھیج دیتے ہیں. وہ جو انرجی ہے وہ ختم ہو گئی. اور جو پروٹیسٹ پہ آتے بھی ہیں وہ عوام کی بات کون کرتا ہے یہاں پہ؟ اس کو تو اپنا ایجنڈا چاہیے. مجھے وزیر اعظم بننا ہوگا تھا، مجھے وزیر اعظم بننا ہے. اس کو قوم مر رہی ہے، جی رہی ہے، پس رہی ہے، تباہ ہو گیا کراچی. اب آپ بولیں گے مولانا یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر کون بات کرے گا یہ ساری. کیوں؟ فتنہ ہے، مشکل میں کرب ہے. تو جب اتنا کرب ہو تو میں کیوں نہیں اپنے وقت کے امام کو پکار رہا؟ خوب کس کے پاس ہے حل کائنات کا؟ امام کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. میں کہاں کھڑا ہوں ظہور کے قریب ہوں دور ہوں یا اصل ہوں ہی نہیں. میری زندگی میں تو میری جاب, میرا کام, میرا بزنس, میری اولاد, وہ انجینئر, وہ ڈاکٹر, وہ بزنس, وہ یہ, وہ فلانا, امام کا ہے. امام کا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ کاش, یا لیتنی کنتو معاک, کاش میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا, کاش, کاش ہوتا تو کہاں ہوتا, کہاں ہوتا, آج کہاں ہوں, وہ جہاں آج ہوں ادھر بھی کمپیرچن ہے جانا محترم. عقلی دلیلیں ہیں, وہ آنکھیں کھولے, زندگی کو بدلے, خود بدلیں گے, یہ نہیں بدلے گی دنیا, خود بدلنا پڑے گا. خود بدلا امام حسین نے, رسول کے نواسے تھے, بیٹھے رہتے مدینہ, کیا فرق پڑتا تھا, کیا فرق پڑتا تھا, نہیں, خود اسلام اپنی بقا کے لیے خون مانگ رہا ہے. کس کا خون؟ ان کا خون کہ جنہیں رسول نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا, ان کا خون کہ جنہوں نے لابے دہان رسول خدا کو چوس کر اپنے بدن کو وجود دیا. یہ خون بہت قیمتی ہے, یہ خون بہت قیمتی رہے گا, اور جب تک, اور یہی خون ہے جس نے آج ہمارے خونوں کو حرارت دی ہوئی ہے. مسلم اسی راستے کی خاطر گیا نا, اور کوئی راستہ, مطلب کوئی کہیں اور حادثے میں ہو جاتا تو آپ اس طرح تھوڑی اس کو یاد کرتے, کیونکہ کربلا کے راستے پہ گیا ہے تو آپ یاد کر رہے ہیں. کربلا کو کس نے کربلا بنایا؟ خون نے, حسین نے. یہ مسلم کو جب حادثہ ہوا تو دوست موجود تھے, موجود تھے, مگر جب حسین کا مسلم کوفہ میں تھا اللہ اکبر. بہرحال اس مسلم نام کا حق تو تھوڑی دیر ادا کرنا ہے نا, کیسے ہو سکتا ہے مسلم نام رکھا ہو ان کے والد نے اور حضرت مسلم کا ذکر نہ کرے آدمی, اس غربت کا ذکر نہ کرے کہ ظہر کی نماز میں ہزاروں, مغرب میں چند, اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو خالی. غربت مسلم, تنہا چھوڑ دیا مسلم, مسلم کوفہ کی گلیوں میں پریشان, تنہائی, دیوار کے ساتھ غربت کے عالم میں. خاتون باہر نکلی, ادھر ادھر دیکھا, کہا مہمان لگتے ہو, کہا کہا گھر جاؤ, تو پتہ نہیں ہے کوفہ میں کیا حالات ہیں, کہا گھر نہیں ہے, کوفہ کا نہیں ہوں, وہ کہاں کا, کہا مدینہ, کہ مدینہ کا نام سننا تھا, اہل بیت کے ماننے والی تھی, وہ مقتل آپ نے سنا ہوا ہے. بس بہت تیزی سے مسلم کو انہوں نے دھوکے سے پکڑ لیا. مسلم کو جب حکم کیا نا کہ مسلم کو اب دارالعمارہ لے جاؤ اور سر تن سے جدا کرو, تو مسلم جاتے ہوئے گریا کر رہے ہیں, تو شخص نے کہا کہ اگر رونا ہی تھا تو ایسا کام کیوں کیا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا, کہا میں اپنے مولا حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ ان کوفہ والوں نے بلایا تھا. وہ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین آخری ایام میں جب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے گر رہے ہیں, گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں, تو دائیں دیکھتے ہیں اور بائیں دیکھتے ہیں. پہلا نام جو مولا کے لب مبارک پہ آیا وہ کیا ہے؟ اینا اینا مسلم, مسلم کہاں؟ اینا اینا ہانی ابن عروہ, اینا اینا حبیب, کہاں ہو, کہاں گئے؟ وہ مسلم کے جنازے کو تو بہرحال بڑی شان و شوکت سے مولا کے حرم میں دفنایا گیا، وہاں زیارت کرائی گئی، جنازہ شان و شوکت سے ہوا، اللہ اکبر. ہمارے لیے سکون ہے نا کہ ہمارے کسی مرحوم کا جنازہ کربلا میں ہو، شان و شوکت سے ہو. لیکن خود جس کی وجہ سے کربلا ہے اس کا جنازہ 3 دن تک خاک میں، اللہ اکبر. یعنی کتنے لوگ یہ جنازہ اٹھانے والے تھے اور وہاں کتنے لوگ جنازہ اٹھانے والے تھے. آیا جنازہ اٹھایا بھی گیا کہ نہیں؟ اور کس پہ زردی سے حضرت مسلم کو کوفہ کی گلیوں میں سر تن جدا کر کر، میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، حضرتان محترم خوب، ایک اس مسلم عباس سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں. برحال ان بہنوں کے دل کے سکون کے لیے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا، یقیناً آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار بڑی شان و شوکت سے گیا، لوگ آئے، لوگوں نے دفنایا بھی صحیح، مگر وہاں زینب کا بھائی چند قدموں کے فاصلے سے غربت کے عالم میں، تشنگی کے عالم میں بہن دیکھتی رہ گئی. ہم نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن بھی لیا، لیکن وہ بہن جانتی ہے کہ جس نے بچپن حسین کے ساتھ گزارا ہو. شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہم اپنے مرحومین کو جب کچھ دیتے ہیں نا تو ہم امام حسین کی مجلس کرتے ہیں اور ہم امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں. میں شب جمعہ علماء جو کربلا جاتے تھے، کیونکہ گریہ بہرحال آپ نے مجلس کے شروع میں کر لیا تھا، میں تو بہرحال تبرکاً یہ چند جملے ادا کر رہا ہوں. شب جمعہ جو علماء کربلا جاتے ہیں وہ حضرت علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ شب جمعہ ساری روحیں کربلا ہوتی ہیں، ساری روحیں، انبیاء، ائمہ، شہداء، سب کربلا ہوتی ہیں. آج شب جمعہ ہے نا، سب کربلا ہوتی ہیں وہاں. کیوں؟ کیونکہ وہاں حضرت علی اکبر کے مصائب ایک خاتون کے لیے بہت سخت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون سی خاتون؟ وہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے، ان سے اپنے بیٹے کے مصائب نہیں سنے جاتے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ بی بی جانتی ہے نا اپنے بیٹے کو، بی بی جانتی ہے حسین کو، حسین کے لیے کتنا سخت تھا کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ بابا مدد کو آؤ، کہا بابا میرا آخری سلام. بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ نہیں جانتے امام حسین کس طرح علی اکبر کے بدن پر پہنچے کہ جیسے کسی کو کچھ نظر نہ آتا ہو. کس طرح پہنچے، کس مقام پہ پہنچے، کس طرح علی اکبر کے سر کو اٹھایا، نہ جانے کس عالم میں کہ جہاں وہ نبی خدا، وہ کلیم اللہ، وہ امامت جس رسول کو عطا ہو، جب اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے تو آنکھوں پہ پٹیاں باندھتا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھتا ہے. اس مقام پر وہ حسین نہ آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، نہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور اس برشی کو سینے سے جدا کر رہا ہے کہ جہاں پر بس ایک سانس اکھڑتی ہے اور علی اکبر کی روح پرواز کرتی ہے، وہاں پر وہ بی بی جانتی ہے کہ یہ میرا بیٹا کس مقام پر آ کر یہ اس نے کہا ہوگا، آؤ بنی ہاشم کے جوانوں،
آؤ علی اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ۔ آزادانان محترم، علی اکبر کا جنازہ نہ جانے کس طرح اٹھایا گیا، میرے مولا نے کس طرح صبر کیا ہوگا۔ یہ ماں ہر شب جمعہ آتی ہے، اس سے علی اکبر کے مصائب نہیں سنے جاتے، کیونکہ وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو کتنا درد ہوا ہوگا۔ ارے میں کہوں گا بی بی میرا سلام ہو آپ پر، ارے آپ کو اپنے بیٹے کا کتنا کتنا خیال ہے، مگر سلام ہو آپ کی اس بیٹی پر کہ جو 72 قدموں کے فاصلوں پر کھڑی رہی، اور وہ بھائی، ارے وہ ایک جگر کا ٹکڑا وہ خاک پر پڑا رہا اور کند خنجر سے سر تن سے جدا ہوا، اور تھوڑی دیر میں بی بی نے کیا دیکھا، سمر کے ہاتھوں میں سر ہے۔ یا محمد، یا باتا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بہرحال وہ مجھے ایک طویل سی لسٹ دی گئی ہے جس میں کافی قرآن ہیں، دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، اور جتنا بھی کچھ پڑھا گیا ہے خاص طور پہ آج کے دن کے لیے، ان سب ذکر کا، اس مجلس کا، آپ کے آنسوؤں کا، آپ کے آنے کا، ہر شخص کے کلام پڑھنے کا، اس سب کا اجر پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہمارے اس بھائی کے درجات کی بلندی میں استعمال فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کو سلامتی اور استقامت عطا فرما۔ اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرة ما دام حسین۔